بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح. کتاب اللباس چل رہی ہے اور اس میں حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے ایک باب قائم کیا ہے جس میں چند مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اس بال کا، لونگی کو، جبے کو، کرتے کو، کوٹ کو، کسی بھی لباس کو اس طرح پہننا کہ وہ ٹخنے کو ڈھانپ لے اور ٹخنے سے اوپر چلا جائے. اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بالقصد عمدن جان بوجھ کر ازار کو، پتلون کو، کرتے کو، جبے کو اتنا لمبا رکھتا ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر چلا جائے، یعنی ٹخنوں سے نیچے، نیچے کی طرف ٹخنوں سے نیچے لٹک جاوے، تو یہ شکل ممنوع ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ تکبر سے اپنے ازار کو یا اپنے جبے کو، اپنے کرتے کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا چاہیے، تو یہ جو تکبر ہے یہ ایک مخفی چیز ہے، یہ چھپی ہوئی چیز ہے. اس کا فیصلہ ہر شخص نہیں کر سکتا کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں. میں ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہا ہوں، یہ تکبر سے لٹکا رہا ہوں یا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تکبر سے جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے تک لٹکاتا ہے تو یہ منع ہے. اور اگر تکبر سے نہیں ہے، بس لٹکاتا ہے مگر تکبر نہیں ہے، تو پھر اس کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل مکروہ تنزیہی کی ہے اور ایک شکل وہ ہے جس میں کراہت تنزیہی بھی نہیں ہے. یہ ساری شکلیں تفصیل کے ساتھ پہلے عرض کر چکا ہوں. یہاں جو میں آج دوبارہ بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تکبر سے ہے تو ممنوع، اور اگر تکبر سے نہیں ہے تو ممنوع نہیں. تو جو حضرات اپنی ازاروں کو اور اپنی پتلونوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ جو تکبر سے لٹکائے، اور ہم تکبر سے نہیں لٹکا رہے ہیں. اب وہ خود اپنے تکبر کی نفی کرتے ہیں تو ہم ان کی پکڑ کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ تکبر تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. تو اس سلسلے میں عرض یہ کیا تھا کہ تکبر جو ہے وہ ایک مخفی چیز ہے. جس طرح دوسروں پر وہ چیز مخفی رہتی ہے، اسی طرح خود اس شخص پر بھی مخفی رہتی ہے جس کے اندر تکبر ہے. اسی وجہ سے روحانی امراض کی تشخیص کے لیے اور روحانی امراض کے علاج کے لیے کسی ماہر شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے ساتھ جب ہم رابطے میں رہتے ہیں، اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بتلائے ہوئے اذکار کو پابندی سے کرتے ہیں، تو اس کی صحبت کی برکت سے اور اس کے بتلائے ہوئے اذکار کی برکت سے ہمارے مخفی امراض خود ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. جب کسی کو اپنا شیخ بنایا جاتا ہے اور اس کی صحبت میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، طلب اور احتیاج کے ساتھ کوئی جا کر بیٹھتا ہے، تو اس کو اپنے امراض نظر آتے ہیں، اپنی روحانی بیماریاں نظر آتی ہیں کہ میرے اندر یہ ہے، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر یہ ہے. وہ جو ذکر بتلاتا ہے، اذکار بتلاتا ہے، معمولات بتلاتا ہے، اس کا جو اہتمام کرتا ہے تو پھر اس ذکر کی برکت سے روحانی امراض کھلتے ہیں. تو اپنے شیخ کی صحبت کی برکت سے اور اس کے بتلائے ہوئے معمولات پر عمل کرنے کی برکت سے روحانی بیماریاں کھلتی ہیں، اور روحانی بیماریاں مغلوب ہوتی ہیں، دبتی ہیں، اور روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اور شیخ کے ساتھ برابر رابطہ، اطلاع اور اتباع، کہ کسی کو شیخ بنایا، اب اس کے اوپر احوال لکھ رہے ہیں. تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ لکھنے والا اپنے احوال کو رفیع احوال سمجھتا ہے، بلند احوال، کہ میری ایمانی، میری دینی، میری روحانی کیفیت بہت اچھی ہے. مگر جب وہ احوال لکھتا ہے تو ان احوال میں شیخ کو وہ باتیں نظر آتی ہیں جو اسے نظر نہیں آتی. تو جتنے بھی روحانی امراض ہیں وہ مخفی ہوتے ہیں، مخفی، چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اور اطلاع اور اتباع کے بغیر کبھی کبھی شیخ بھی ان امراض پر مطلع نہیں ہو پاتا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ دونوں میں کچھ توتو میمے ہو گئی, جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو زاہد امت تھے, بہت زہد تھا آپ کی طبیعت میں, کوئی مثال نہیں, تو ان کی زبان سے غصے میں یہ بات نکل گئی, یبن السودا, ایک کالی عورت کے بیٹے, توتو میمے میں یہ بات نکل گئی, یبن السودا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر پہنچ گئے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باز پرز ہوئی, انہوں نے بتایا کہ ہاں ایسا ہوا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انک امرؤ فیک جاہلیت, کہ تو ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ابھی بھی موجود ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح کے کام کرتے تھے, آر دلاتے تھے, رنگ کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے تھے, ایسے چھپتے ہوئے جملے بول دیتے تھے جس سے دل ٹوٹتا تھا, تعلقات ٹوٹتے تھے. تو دوسری روایت میں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انک امرؤن فیک جاہلیت, اے ابو ذر تو ایسا شخص ہے جس کے اندر زمانے جاہلیت کی ایک چیز ابھی باقی ہے. مگر دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما حسبت انہ بقی فی صدرک شیء من الجاہلیہ, کہ مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ تیرے دل میں اور تیرے سینے میں زمانے جاہلیت کی بری چیزوں میں سے کوئی بری چیز اب بھی باقی رہی ہوگی. اس آسمان کی چھت نے اتنا بڑا شیخ تو دیکھا ہی نہیں ہے, آپ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سردار ہیں. اس کائنات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات با برکت جیسی کوئی ہستی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. روحانی دنیا کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں, صلحاء, ان کے اوپر صحابہ, پھر ان کے اوپر انبیاء, اور انبیاء کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے نہیں ہیں جو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے, حاضر باش صحابہ میں سے. تو ان کے ظاہری احوال دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی ان کا وہ مرض کھلا نہیں جب تک کہ ان کی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان نہیں کی گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی حالت بیان کی گئی, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے اندر تو جاہلیت کی ایک چیز باقی ہے, اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ تیری نمازیں, تیرے روزے, تیرا زہد, تیرا ادب, تیری نقل و حرکت میں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں, مگر سب چیزوں کو دیکھ کر مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ تیرے اندر, تیرے سینے میں زمانے جاہلیت کی برائیوں میں سے کوئی برائی باقی رہی ہوگی. یہ تو یہ حالت تیری سامنے آئی تب پتا چلا. شیخ جو ہے, شیخ وہ عالم غیب نہیں ہوتا, اسے ہمیں اپنے احوال بتلانے پڑتے ہیں. جیسے جسمانی مریض جو جسم کا مریض ہوتا ہے, وہ فکر رکھتا ہے خود, اور وہ اپنے اندر کچھ بھی تغیر پاتا ہے وہ اپنے
جی پی کی طرف، اپنے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے اور فوراً اسے مطلع کرتا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے، بار بار فکر. تو روحانی امراض کے سلسلے میں بھی یہ فکر پیدا ہونی چاہیے دل میں کہ کہیں میرے اندر کبر تو نہیں، کہیں میرے اندر حسد تو نہیں، کہیں میرے اندر کینہ تو نہیں. اس لیے کہ ان امراض کے ساتھ، ان بیماریوں کے ساتھ ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے گئے تو کامیاب ہونا بہت مشکل ہوگا. اس لیے کہ روحانی بیماریوں کے ساتھ ہمارے یہ جو ظاہری اعمال ہیں ان کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا. ایک بیماری روحانی ہے ریا. جب بیمار ہوتا ہے تو ریا، اور جب اچھا ہو جاتا ہے تو اخلاص. اب ریا کی بیماری اگر ہے تو کوئی عمل مقبول نہیں، ریا کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں، نہ درس مقبول، نہ مدرسے میں پڑھانا مقبول، نہ دعوت و تبلیغ میں جانا مقبول، نہ عمرہ حج کے لیے جانا مقبول، نہ نمازیں مقبول. اس لیے کہ اللہ کے دربار میں عمل وہی قبول ہوتا ہے جو اس کے لیے کیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. اب ریا اور اخلاص پر تقریر کرنا تو بہت آسان ہے، ریا اور اخلاص پر واعظ و نصیحت کرنا تو بہت آسان، مگر دل سے ریا کو نکالنا اور اس دل کو اخلاص سے مزین کرنا، یہ بغیر کسی شیخ کی رہنمائی کے بہت مشکل ہے اور عادتاً ناممکن ہے. تو عرض ہی کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ جو باطنی امراض ہیں یہ پوشیدہ اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کبھی دوسروں پر چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور خود واقف ہوتا ہے، کبھی کبھی خود پر چھپے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے واقف ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی دونوں پر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کبھی دونوں واقف ہوتے ہیں. اس لیے کسی کو شیخ منتخب کرنا چاہیے اور اس کے پاس ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، طلب اور احتیاج کے ساتھ جا کر بیٹھنا چاہیے تاکہ اس کی صحبت کی برکت سے اور اس کے روشن دل کی برکت سے ہمارے دل کے جو امراض ہیں وہ ہمیں نظر آئیں. اسی طرح اس کے بتلائے ہوئے معمولات کو دھن اور دھیان کے ساتھ کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب معمولات کی پابندی ہوگی، اس کے بتلائے ہوئے ذکر کی پابندی ہوگی تو اس کی برکت ظاہر ہوگی، اس کی ایک روشنی پیدا ہوگی دل میں جس سے وہ اندر کے امراض نظر آئیں گے، اور وہ ذکر کی برکت سے امراض مغلوب بھی ہوتے ہیں، دبتے بھی ہیں اور قابو میں آتے ہیں. اور اپنے شیخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا معاملہ کرنا چاہیے، اپنے شیخ پر اپنے احوال لکھنے چاہیے، ان مواقع پر صبر و ضبط کر لیتا ہوں، ان مواقع پر غصے ہو جاتا ہوں، غصے میں زبان سے ایسی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں، بعد میں ندامت ہوتی ہے، ندامت نہیں ہوتی ہے. کسی مسلمان بھائی کو اچھی حالت میں دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، ایسا دل چاہتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جاوے. رشتہ داروں کو دیکھتا ہوں تو یہ کیفیت ہوتی ہے، پرایوں کو دیکھتا ہوں تو یہ کیفیت ہوتی ہے. اپنے شیخ پر اپنے اچھے برے سارے احوال لکھنے چاہیے، اچھے بھی برے بھی. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے اچھے احوال لکھنا مشکل نہیں ہوتا، میں تہجد پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، اس کے لیے برے احوال لکھنا مشکل ہوتا ہے. اور کچھ حضرات جب ترقی کرتے ہیں تو ان کے لیے برے احوال لکھنا مشکل نہیں ہوتا، ان کے لیے اچھے احوال لکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کو حیا آتی ہے کہ میں اپنے شیخ پر یہ بات لکھوں، میں اپنے شیخ پر یہ بات لکھوں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میری نماز کے وقت یہ کیفیت رہتی ہے. تو دونوں کو مجاہدہ کرنا چاہیے، اور مجاہدہ کرنے کے مجاہدہ کرتے ہوئے نہ چاہنے کے باوجود ہر حال اپنے شیخ پر لکھنا چاہیے اور اپنے شیخ کو ہر حال سے مطلع کرنا چاہیے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنگین اور رنگین دونوں حالتیں اپنے شیخ کو بتلانی چاہیے. آج کل بیعت ہونے کے بعد جو مریدوں کو نفع نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بیعت ہونے کے بعد جو تقاضے ہیں اس راہ کے اور ترقی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں انہیں ہم اختیار ہی نہیں کرتے. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ بیعت ہو جاتے ہیں اور بس چھٹی, کچھ وہ ہوتے ہیں کہ بیعت ہونے کے بعد معمولات کرتے ہیں صحبت میں نہیں آتے, کچھ وہ ہوتے ہیں کہ صحبت کا اہتمام کرتے ہیں معمولات کا نہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں کہ دونوں کا اہتمام کرتے ہیں مگر اطلاع اور اتباع کا نہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں کہ اطلاع اور اتباع کا اہتمام کرتے ہیں معمولات کا اور صحبت میں بیٹھنے کا اہتمام نہیں کرتے. یہ پورا پیکج ہے. ہمارے جتنے اکابر مشائخ بزرگان دین گزرے ہیں, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ, اور آج کے ہمارے جو اکابر ہیں حضرت مولانا طلحہ صاحب ہیں اور حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب ہیں اور حضرت مولانا زبیر صاحب ہیں, حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب ہیں, یہ جتنے ہمارے اکابر مشائخ جو مشہور ہیں اس وقت کے, ان سب نے اس راہ میں قدم رکھا اور اس راہ میں قدم رکھ کر محنت کی, اور محنت کر کے وہ بنے جو کچھ وہ بنے. ان میں سے ہر ایک کا ایک شیخ تھا, وہ اپنے شیخ کی صحبت میں بھی بیٹھتے تھے, اپنے شیخ سے ذکر بھی لیتے تھے, اس ذکر کا اہتمام بھی کرتے تھے, اور اطلاع اور اتباع کا معاملہ بھی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا مشغلہ تھا وہ کرتے رہے. کوئی حدیث میں تھا, کوئی درس و تدریس میں تھا, کوئی تبلیغ میں تھا, جو ان کا اپنا مشغلہ دوسرا ہے امامت تدریس اس میں لگے رہے. مگر یہ کام سب نے کیا, اس لیے کہ اصلاح نفس تزکیہ, جب تک اصلاح نفس نہیں, جب تک تزکیہ نہیں, دل کی صفائی نہیں ہوگی, وہاں تک بدن سے صادر ہونے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کی وقت اور قیمت اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے یہاں کچھ نہیں ہوگی. اور اس کے لیے آسان مثال یہ ہے, آسان کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا ذرا جائزہ لے لے, اور جائزہ لے کر صرف اس ایک صفت کو دیکھیں, اخلاص. ہم کبھی بیان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی درس دے رہے ہیں, تو بیان میں اگر ہم نے کوئی اچھی بات کہہ دی, ہم نے لوگوں کے چہروں پر ایسا محسوس کیا کہ ہماری بات کو انہوں نے پسند کیا ہے, تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں پر تو اثر پڑ رہا ہے, لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اخلاص سے آئے ہیں, اس لیے کہ مجمع میں جب کسی کا بیان سنتے ہیں اس وقت ریا کا شائبہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ سامنے بیٹھنے والا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے, تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے والا مرائی نہیں ہوتا, وہ کیا دکھائے گا, وہ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے, حقیر سمجھ رہا ہے. جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے, جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, جو مجمع کے سامنے کھڑا ہے اور بات کر رہا ہے, عزت کے پوزیشن میں تو وہ ہے, بڑائی کے پوزیشن میں تو وہ ہے, تو آنے والے طلب لے کر آئے, محتاج بن کر آئے, بہت دھیان سے سن رہے ہیں, اخلاص سے سن رہے ہیں, ان پہ اثر بھی ہو رہا ہے, اس لیے کہ جو بھی اخلاص سے سنے گا اثر ہوگا, اثر بھی ہو رہا ہے, ہماری گفتگو کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے. مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گفتگو سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے, کسی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں, کسی کا چہرہ فکر مند نظر آ رہا ہے, کوئی علمی نقطہ بیان کیا تو کسی کے چہرے پر فرحت نظر آ رہی ہے, انبساط نظر آ رہا ہے, یہ سارے حضرات اپنی زندگیوں کو بنا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کو دیکھ کر ہمارے دل کی کیفیت میں جو فرق آ رہا ہے, بڑائی کی طرف ہم جو جا رہے ہیں, واہ واہ کی طلب کی طرف جو جا رہے ہیں, وہ اپنی زندگیوں کو بنا رہے ہیں, ہم ہماری زندگی کو بگاڑ رہے ہیں. اسی کو دیکھ لیجئے, ہم جتنے بھی دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں, علماء ہیں, دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں, خانقاہوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں, اسی سے ہم اندازہ لگا لیں کہ ہمارا باطن کیسا ہے. کوئی ہماری ذرا تعریف کر دیتا ہے ہم پھولے نہیں سماتے، حالانکہ ہمارے زمانے میں اکثر تعریف کرنے والے جھوٹی تعریف ہی کرتے ہیں، وہ صرف ہمیں خوش کرنے کے لیے تعریف کرتے ہیں، یا ہمیں جوڑے رکھنے کے لیے تعریف کرتے ہیں، یا ہم سے کوئی کام لینے کے لیے تعریف کرتے ہیں، جھوٹی تعریف، مگر ہم پھولے نہیں سماتے، اور تعریف کے ہم ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے کان ہر وقت جستجو میں رہتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی اچھا جملہ کہہ دے، میرے بارے میں کوئی اچھا جملہ کہہ دے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، رات دن ایک ہی ہمارا کام ہے، پڑھنا، پڑھانا، دعوت و تبلیغ، خانقاہ، اللہ اللہ، اپنی اصلاح، اپنا تزکیہ، مگر جو صحیح محنت کرنی چاہیے وہ صحیح محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا دلوں کا تزکیہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہی اعمال کل قیامت کے دن ہماری فیور میں نہیں، ہمارے خلاف حجت بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک واز میں نے سنا، جس میں حضرت رو رو کر یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جن لوگوں پہ محنت کر رہے ہیں، جن لوگوں پر ہم محنت کر رہے ہیں، گنہگار لوگ، تو وہ تو بیچارے، ان میں تو توازو ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں ریا کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو حضرت فرمائے جن لوگوں پر ہم محنت کر رہے ہیں، وہ تو ہماری محنت کے نتیجے میں کل قیامت کے دن پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر رہے ہوں، اور ہم ہمارے ریا کی وجہ سے، ہمارے تکبر کی وجہ سے جہنم کی گہرائی سے حسرت کے ساتھ ان کو دیکھ رہے ہوں کہ محنت ہم نے کی تھی، وہ جنت میں جا رہے ہیں اور ہم جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ روحانی بیماریوں کی فکر کرنی چاہیے، اور تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی سے بیعت ہوتا ہے، بیعت ہو جانے کے بعد تعلق رکھیں، ان کے بتلائے ہوئے معمولات پر عمل ہو، ان کے پاس وقتاً فوقتاً جانا ہو، ان سے نصیحتوں کی درخواست کی جائے، وہ جو بات کہیں اسے مضبوطی سے پکڑ لی جائے، ان کی بات پر اعتماد کیا جائے، آنکھیں بند کر ان کی باتوں کو قبول کیا جائے، اور اطلاع اور اتباع، اپنے احوال بتلائیں، اپنے احوال، اور وہ جو کہیں اس پر عمل کیا جائے، احوال بتائیں اس پر عمل کیا جائے۔ تو اصل جو بات میں کہہ رہا تھا اس حدیث کے ضمن میں، وہ یہ کہ یہ باطن جو ہے، باطن کی بیماریاں مخفی ہوتی ہیں، مخفی رہتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، کسی بھی کپڑے کو، صرف ازار نہیں، ازار ہو، لونگی ہو، ٹراؤزر ہو، پتلون ہو، کرتا ہو، جبا ہو، کوٹ ہو، مشلا ہو، اوپر سے نیچے کی طرف پہنے جانے والا کوئی بھی کپڑا ہو، نیچے سے اوپر کی طرف جو کپڑا پہنا جاتا ہے، جیسے ساکس ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اوپر سے نیچے کی طرف جو بھی کپڑا پہنا جانے والا ہے، وہ اگر جان بوجھ کر کوئی لٹکاتا ہے ٹخنوں سے نیچے، تکبر سے لٹکاتا ہے ٹخنوں سے نیچے، تو یہ ممنوع ہے، اور اگر تکبر سے نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اپنی لنگی جب باندھتا ہوں تو بہت اہتمام کرتا ہوں کہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، مگر بس میرا جسم ہے ہی ایسا، بعض لوگوں کے پیٹ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا جسم ایسا ہوتا ہے، یہ ویسٹ کی ہڈیاں کبھی ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سرک ہی جاتا ہے، اوپر کھینچتے ہیں نیچے سرک جاتا ہے، کھینچتے ہیں نیچے سرک جاتا ہے۔ کہ میرا تو جسم ایسا ہے کہ میں اچھی طرح باندھتا ہوں اور اوپر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر وہ نیچے لٹک ہی جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تو فکر مت کر، اس لیے کہ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو تکبر سے ایسا کرتا ہے۔ تو تکبر سے کرے تو ممنوع، اور تکبر کے بغیر کرے تو ممنوع نہیں۔ بس اسی سے سب استدلال کرتے ہیں کہ بھائی میں تکبر سے تھوڑا ہی کر رہا ہوں، اور جب کوئی ایسا کہہ دیتا ہے تو اس کی پکڑ کیسے آپ کریں گے، اس کی پکڑ آپ کیسے کریں گے، اسے کہ تکبر آپ بتلا تو سکتے نہیں۔ اگر پیشاب کا قطرہ ہوتا تو آپ بتلا سکتے کہ دیکھو پیشاب کا قطرہ لگا ہوا ہے, پاخانہ لگا ہوا ہے, خون لگا ہوا ہے. کہ دیکھے تکبر سے میں نہیں کر رہا ہوں, اور حدیث میں ہے کہ جو تکبر سے کرتا ہے تو منع, اور تکبر کے بغیر اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. تو تکبر سے کرتا ہے یا تکبر سے نہیں کرتا, یہ ایک مخفی چیز ہے, اور خود کرنے والے پر بھی کبھی کبھی اپنا تکبر مخفی رہتا ہے. اس لیے اس کے لیے اصول یہ بنایا کہ جو جان بوجھ کر کرتا ہے وہ تکبر سے, جان بوجھ کر جو بھی کرتا ہے وہ تکبر. جیسے سفر میں نمازوں کے قصرہ کا حکم ہے, مغرب کی 3 پڑھی جائے گی, فجر کی 2 پڑھی جائے گی, ظہر کی 4 کے بجائے 2, عصر کی 4 کے بجائے 2, عشاء کی 4 کے بجائے 2. وتر پڑھنا ضروری ہے چونکہ واجب ہے, اور سنتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لینا چاہیے. جیسے ہمارے داؤد و تبلیغ کے ساتھ ہی جماعتوں میں نکلتے ہیں تو مسافر ہوتے ہیں مگر مسجد ہی میں ہیں تو پڑھ لینی چاہیے, سکون کا موقع ہے, سکون کی جگہ ہے تو پڑھ لینی چاہیے, سنتیں چھوڑنی نہیں چاہیے, بہتر یہ ہے کہ پڑھ لی جائے. مگر کیفی پر ہے, جلدی میں ہے, بارش بھی ہو رہی ہے, سردی بھی ہے تو چھوڑ دیں, اپنی 2 فرض پڑھ کے روانہ ہو جائے. یہ قصر شریعت نے حکم کیا کہ قصر کرو سفر میں. قصر کیوں کرو؟ اس لیے کہ سفر میں مشقت ہے. یوں بھی سفر میں مشقت ہے تو سفر میں کچھ تخفیف کر دی گئی, سنتوں کو معاف کر دیا گیا. پھر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سفر میں فرض ہاف اور سنت معاف, یہ مشقت سے بچانے کے لیے کہ مشقت سے بچ جاوے. تو سفر میں مشقت ہے, لہذا مشقت میں اور زیادہ کمی ہو جاوے اس کی وجہ سے شریعت نے ہمارے ساتھ یہ نرمی کا معاملہ کیا. مگر اب سوال یہ ہے کہ سفر میں مشقت کب ہوگی؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں سے 5 میل کا میرا سفر ہے, اس میں بھی مجھے تو مشقت لگتی ہے. کوئی کہے گا کہ میرا 1 میل کا سفر ہے, میں تو قصر کروں گا. بھائی کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ شریعت کہتی ہے کہ مشقت ہو تو قصر کرو, اور مجھے تو اس میں بھی مشقت لگ رہی ہے. اور کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو بہت زیادہ اللہ سے تعلق رکھنے والا ہوگا, وہ 1000 میل کا سفر اگر کا پھر بھی کہے گا کہ مجھے قصر کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کیوں؟ تو کہ اس میں کون سی مشقت ہے؟ تو مشقت جو ہے اس کی تعین کیسے کریں گے؟ سست طبیعت کا آدمی 5 میل کے فاصلے پر بھی قصر چاہے گا, اور جو اللہ والا ہوگا وہ 1000 میل کے فاصلے پر بھی قصر نہیں چاہے گا اور مشقت میں پڑے گا بےچارہ. اور اللہ تعالیٰ شانہ مشقت سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں. تو شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا کہ 48 میل کا سفر ہو تو مشقت. اب آپ کو چاہے مشقت لگے نہ لگے, 48 میل کا سفر ہے مشقت, 48 میل سے کم کا سفر ہے تو مشقت نہیں. اگر آپ کو مشقت لگ رہی ہے یہ آپ کے نفس کا کھیل ہے, مشقت نہیں, شریعت کہتی ہے. تو سفر میں قصر اصل میں مشقت کی وجہ سے ہے, مگر مشقت کی تعین شریعت نے کر دی کہ 48 میل سے کم تو مشقت نہیں, چاہے آپ کو مشقت لگے, اور 48 میل سے زیادہ تو مشقت, چاہے آپ کو مشقت نہ لگے. اسی طرح یہ تکبر جو ہے اس کے بارے میں ہر شخص اپنا فیصلہ کرے گا کہ میں تکبر سے کر رہا ہوں, میں تکبر سے نہیں کر رہا ہوں, میں تکبر سے کر رہا ہوں, میں تکبر سے نہیں کر رہا ہوں. تو اس کے بارے میں بھی تعین کچھ نہ کچھ کرنی پڑے گی. تو وہ تعین یہ ہے کہ جان بوجھ کر کر رہا ہے تو تکبر سے, اور اگر جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے تو تکبر سے نہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جان بوجھ کر اپنی ازار کو لٹکا رہا ہوں ٹخنوں سے نیچے مگر میرے اندر تکبر نہیں ہے, تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. جان بوجھ کر کر رہا ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تکبر ہے. یعنی تکبر کے قائم مقام ہے قصدن اس عمل کو کرنا. تو اب کل 3 شکلیں ہو جائے گی. ایک شکل تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر لٹکا رہا ہے, دل میں ایسا بھی لگ رہا ہے کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں, اور ذرا اوپر کرتا تو برا لگتا. جو یہ ایسا کہے کہ میں تکبر سے نہیں لٹکا رہا ہوں, اس سے کہا جائے کہ جب تکبر نہیں ہے تو ذرا پھر اوپر رکھیے, کیا حرج ہے؟ یہ اوپر رکھنے میں کیا حرج ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تکبر سے آپ لٹکا نہیں رہے ہیں, اوپر ہو نیچے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو 2-4 پتلون ایسی بھی تو سلواؤ جو اوپر سے ہو. جان بوجھ کر کرتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تکبر ہے. ایک شکل تو یہ کہ جان بوجھ کر کرتا ہے قصدن، عذر کوئی نہیں. دوسرا آدمی جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر نہیں، وہ چاہتا ہے کہ اوپر رہے مگر بس سرک جاتا ہے، اوپر رہے سرک جاتا ہے، اوپر رہے سرک جاتا ہے، پتلون ہے اور بیلٹ ویلٹ نہیں ہے تو بیچارہ بہت کوشش کرتا ہے کہ اوپر رہے مگر نیچے سرک جاتا ہے. پیٹ ایسا ہے، اس کے جسم کی ساخت ایسی ہے، سرک جاتا ہے، چاہتا ہے کہ اوپر رہے. یہ ممنوع شکل نہیں ہے، نہ مکروہ تحریمی نہ مکروہ تنزیہی. اور بیچ میں ایک دوسری شکل ہے کہ جسم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دماغ میں تھوڑا مسئلہ ہے، بہت بھولا بھالا ہے، بہت بھولا بھالا. ٹوپی کیسی ہے وہ بھی اسے یاد نہیں رہتا، اوپر کا بٹن نیچے، نیچے کا بٹن اوپر. تو ایسے لوگ بھی بیچارے بھولے بھالے ہوتے ہیں تو ان کی ازار بھی لٹک رہی ہوتی ہے. ایسے شخص کے لیے مکروہ تنزیہ. یہ تین شکلیں ہیں کل. جان بوجھ کر وٹ کٹ میں رہتا ہے، سمجھدار ہے، جسم میں کوئی تکلیف وکلیف نہیں، اور قصدن وہ ازار کو نیچے رکھتا ہے، یہ ہے مکروہ تحریمی. یہ ممنوع شکل، گناہ ہوگا اس پر. اور دوسری شکل کہ لٹکاتا ہے مگر بھولا بھالا ہے بیچارہ، تو بھولا بھالا ہے، ٹوپی بھی الٹی سیدھی پہن لیتا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. تو اس بھول پنے میں اس کی اظہار بھی لٹک رہی ہوتی ہے، کبھی ایک پائنچا اوپر ایک پائنچا نیچے، کبھی دونوں نیچے لٹک رہے ہیں، کبھی دونوں اوپر. یہ مکروہ تنزیہ، بے پرواہی. اور تیسرا آدمی چاہتا ہے کہ اوپر ہی رہے مگر اس کو کوئی بیماری ہے، کوئی جسم ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ لٹک جاتا ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں. تو اصل میں بیان تو یہ چل رہا ہے. تو اس کے لیے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں، جس کا ابتدائی حصہ بیان ہو چکا ہے. حضرت ابو جرئی جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رأیت رجلاً، میں نے ایک شخص کو دیکھا، یصدر الناس عن رأیہ، لوگ اس کی رائے کو لے کر لوٹ رہے تھے. اس کی رائے کو لے کر لوٹ رہے تھے کا مطلب یہ کہ اس کی خدمت میں آتے تھے اور اپنے مسائل رکھتے تھے، اور جو کچھ وہ کہتا تھا اس سے مطمئن ہو کر واپس وہ لوٹتے تھے. ایک ہوتا ہے ورود اور دوسرا ہوتا ہے صدور. ورود کا معنی آنا، ورود کا معنی آنا، اور عربی میں ورود کا معنی جانور کا گھاٹ پر پانی پینے کے لیے آنا. تو جب بھی کوئی جانور کسی ایسی جگہ پر جائے جہاں پانی ہے اور پانی پینے کے لیے آتا ہے تو اسے کہتے ہیں ورود. اور جب وہ اپنی پیاس بجھا کر مطمئن ہو کر واپس لوٹتا ہے اسے کہتے ہیں صدور، لوٹنا. تو یس دور الناس عن رائیہ، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کی رائے کو لے کر لوگ صدور کر رہے تھے، یعنی بالکل مطمئن ہو کر اپنی تشنگی اور پیاس کو بجھا لیتے تھے اور اطمینان ہو جاتا تھا. یصدر الناس عن رأیہ سے ان کا مقام معلوم ہوتا ہے ان صاحب کا. اسی وجہ سے شارحین فرماتے ہیں کہ رجلن کے اندر تنوین تعظیم کے لیے ہے. تو اب ترجمہ یہ کریں گے کہ رأیت رجلن، میں نے ایک عظیم الشان شخص کو دیکھا، لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور اس کی رائے سن کر اس کی رائے سے مطمئن ہو کر واپس لوٹتے تھے. لا یقول شیئن، وہ ان کے مسائل میں کچھ بھی نہیں فرماتے تھے، الا صدر عنہ، مگر یہ کہ وہ اسی کو لے کر واپس لوٹتے تھے مطمئن ہو کر. تو میں نے دیکھا کہ بہت لوگ آ رہے ہیں اور ہر شخص مطمئن ہو کر جا رہا ہے، یہ کون صاحب ہے؟ قل تو من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ قالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مسلمان نہیں ہے یہ، ابھی ابو جرئی غیر مسلم ہے. کہا کہ مجھے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں. قل تو میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ مرتین، دو مرتبہ میں نے کہا کہ علیک السلام یا رسول اللہ. جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو جو ابتدا کرتا ہے سلام میں وہ کہتا ہے السلام علیک، علیک یہ سنگولر ہے، واحد ہے. السلام علیک، سلامتی ہو تجھ پر. اور جب ایک سے زائد ہو تو السلام علیکم کہنا چاہیے, اور بالعموم ہم اکیلا آدمی ہوتا ہے اس کو بھی السلام علیکم ہی کہتے ہیں جمع کا صیغہ. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہر وقت دو فرشتے ہوتے ہیں, تو جب ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم, تم سب پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو, السلام علیکم, السلام علیکم, تم سب پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو, تو اس سے مراد وہ شخص اور اس کے ساتھ جو دو فرشتے ہیں وہ. تو شروع میں السلام آتا ہے علیک یا علیکم بعد میں, انہوں نے الٹا کہا, انہوں نے کہا کہ علیک السلام یا رسول اللہ, آپ پر سلامتی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقل علیک السلام, علیک السلام مت کہو, اسے کہ السلام علیک کی جگہ پر علیک السلام کہا, تو کہا کہ علیک السلام مت کہو. کیوں؟ علیک السلام و تحیت الموتا, علیک السلام تو مردوں کا تحیہ ہے, مردوں کا گریٹنگ ہے, مردوں کا سلام ہے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو روحانی اعتبار سے مردے ہیں, یعنی غیر مسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب غیر مسلم آپس میں ایک دوسرے کو ملتے تھے تو وہ السلام علیک نہیں کہتے تھے, علیک السلام کہتے تھے, الٹا کہتے تھے. تو کہا کہ یہ تو غیر مسلموں کا تحیہ ہے, ہمارا نہیں, ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ قل السلام علیک, آپ السلام علیک کہیے. اور دوسرا معنی اس کا یہ کہ علیک السلام و تحیت الموتا, کہ علیک السلام تو مردوں کا تحیہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلم جب قبرستان میں جاتے ہیں اور قبرستان میں مردوں کو سلام کرتے ہیں تو علیک السلام کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ علیک السلام و تحیت الموتا یعنی ہم زندوں کو اگر سلام کریں تو السلام علیکم کہیں اور قبرستان میں جائیں تو علیکم السلام کہیں. نہیں, وہاں بھی اسی طرح کہنا ہے السلام علیکم دار قوم مومنین و انا انشاء اللہ بکم للاحقون. تو اس سے مراد اگر غیر مسلم زندوں کا سلام ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علیک السلام, وہ السلام علیک نہیں کہتے. اور اگر اس سے مراد قبرستان کے مردے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم جب قبرستان میں جاتے ہیں تو علیک السلام کہتے ہیں, ہمیں تو السلام علیکہ کہنا چاہیے, السلام علیکہ کہو. اب ایک بات میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی السلام علیکہ یا السلام علیکم کی جگہ پر علیک السلام یا علیکم السلام کہے تو سلام ہو جائے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہو جائے گا, سلام ہو جائے گا, سلام ہو جائے گا. ایک ایک عمل کے اندر کئی کئی سنتیں ہوتی ہیں, جیسے مسواک کرنا سنت ہے, پھر یہ کہ اوپر کے دانتوں سے شروع کرنا سنت, دوسری سنت, پھر یہ کہ دائیں طرف سے الگ سنت, مسواک اتنی لمبی ہو یہ الگ سنت, مسواک فلاں درخت کی ہو یہ الگ سنت. تو سلام کرنا سنت, اور پھر السلام علیکم کہنا یہ دوسری سنت. مگر اگر کوئی سنت کے خلاف علیکم السلام کہے, الٹا کر کے کہے, تو سنت ادا ہو جائے گی مگر ثواب کم ملے گا, اس لیے کہ الفاظ کی جو سنت ہے وہ اس نے ادا نہیں کی. تو ان صاحب نے جو علیک السلام کہا تھا وہ سلام کے لیے تو ٹھیک تھا, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے طریقے کے مطابق کی گئی تھی, اس وجہ سے نکیر فرمائی, حالانکہ صرف سنیت کا درجہ ہے سلام کا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے طریقے کو پسند نہیں فرمایا اور یہ کہا کہ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے, ہم جب سلام کرتے ہیں تو السلام علیکہ کہتے ہیں, اور سلام کرنے والا بھی غیر مسلم تھا, اس کے باوجود اس کی تنبیہ فرمائی, اصلاح فرمائی. تو ہمیں بھی بھائی حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں سے ہر کام میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں, اس سے دین میں بھی بہت برکت ہوگی, زندگی میں بہت برکت ہوگی, دین میں ترقی بھی بہت زیادہ ہوگی, اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی, اللہ کی ولایت بھی حاصل ہوگی. اس کے بعد جو ہے قال قلت انت رسول اللہ, میں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. تو جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو کیا کہہ دینا چاہیے تھا؟ نعم جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. مگر نہیں, دعوت شروع کر دی کہ یہ شخص جو ہے مجھے سلام کر رہا ہے اور مجھ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہے اور مجھے پوچھ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے دل میں کچھ نرمی ہے میرے بارے میں. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نام انا رسول اللہ, نہیں, آپ نے فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں. انا رسول اللہ الذی, میں اس اللہ کا رسول ہوں. اذا اصابک ضر, کہ جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے پھر تو اس کو پکارے تو وہ تجھ سے اس تکلیف کو دور کر دے. اور میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تجھے قحط سالی پہنچے پھر تو فیمن ہو, ڈراؤٹ ہو, پھر تو اسے پکارے تو وہ زمین کو تیرے لیے زندہ کر دے اور زمین میں تیرے لیے نباتات کو اگا دے, سبزیوں کو اگا دے, گلے کو اگا دے. اور میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تو چٹیل میدان میں ہو جہاں نہ پانی ہو نہ جہاں نہ کوئی انسان ہو اور تیری اونٹنی گم ہو جائے پھر تو اس سے دعا کرے, اس سے مانگے, اسے پکارے تو وہ تیری اونٹنی کو دوبارہ لوٹا دے. قال قلت احد الیہ, بس یہ اتنے تین جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جی ہاں میں رسول ہوں مگر اس اللہ کا کہ جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے اور تو اسے پکارے تو تیری تکلیف دور کر دے, جب قحط سالی ہو زمین خشک ہو جائے تو اسے پکارے تو بارش برسا کر زمین کو زندہ کر دے, جب تو چٹیل میدان میں ہو جہاں کوئی تیرا غم گسار نہیں, خیر خواہ اور ہمدرد نہیں, اور تیری اونٹنی گم ہو جائے تو اس کو پکارے تو تیری اونٹنی کو واپس لوٹا دے. اس نے ایمان قبول کر لیا, اور ایمان قبول کرنے کے بعد دل میں جذبہ پیدا ہو گیا اسلام پر چلنے کا, تو اس نے کہا کہ آپ مجھے وصیت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی وصیت فرمائی, قال لا تسبن احدا, ہرگز ہرگز کسی کو گالی مت دینا اور کسی کو برا بھلا مت کہنا جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے. یہ صحابی فرماتے ہیں خود, یہ نو مسلم, کہ اس حدیث پر, اس نصیحت پر میں نے ایسا عمل کیا کہ میں نے اس کے بعد نہ کسی آزاد شخص کو برا بھلا کہا, نہ کسی غلام کو برا بھلا کہا, نہ کسی اونٹ کو برا بھلا کہا. اونٹ پر بھی کبھی کبھی غصے ہو جاتا ہے آدمی, غصے میں تو دیوار کو بھی گالی دیتا ہے, راستے میں پتھر مل جاتا ہے اور پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے تو پتھر کو بھی گالی دیتا ہے. تو کہا کہ میں نے کبھی نہ آزاد شخص کو, نہ غلام کو, نہ اونٹ کو, نہ بکری کو, کسی کو کبھی بھی میں نے برا بھلا نہیں کہا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.